حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک نگرانہ پیش کی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله محبوب المشائخ حضرت مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ استاد العلماء حضرت علامہ اکرام المصطفیٰ صاحب اعظمی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے اہل بیت کی فضیلت اور سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب بیان کیے تھے. آج انشاءاللہ تعالی شہادت کی فضیلت، شہادت کی قسمیں اور شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاؤں ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ شہید وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کے دین کی صحت و صداقت کے لیے کبھی تو دلیل و برہان سے اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے اسلام کی حقانیت کی شہادت دے، وہ شہید ہے۔ اور شہداء کو اللہ نے مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہوں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں ہے، انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آگے فرمایا، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی اس عطا پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ شہادت ایک منصب ہے، شہادت ایک مرتبہ ہے، شہادت ایک مقام ہے۔ اسی لیے شاعر نے لکھا، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جا جنہیں دولت شہادت کی، شہید ستارے فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ زندہ۔ کیسے؟ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، دفن کر دیا گیا، قرآن نے کہا زندہ۔ اور وہ کافر جو بازار میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، خرید و فروخت کرتے نظر آ رہے ہیں، کلام کرتے نظر آ رہے ہیں، گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتا، اے محبوب ان مردوں کو کلام ربانی نہیں سنا سکتے۔ جو بازار میں چل رہا ہے قرآن نے کہا مردہ ہے، جو گفتگو کر رہا ہے قرآن کہتا ہے مردہ ہے، وہ کھا پی رہا ہے قرآن کہتا ہے مردہ ہے، اور جو دفن ہو گیا، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا، قرآن نے کہا زندہ۔ عجیب بات ہے نا، قرآن نے کہا زندہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو چل پھر رہا ہے، یہ تو بول رہا ہے، یہ تو گفتگو کر رہا ہے، یہ تو کلام کر رہا ہے، یہ کھا پی رہا ہے، بازاروں میں چل رہا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں مردہ۔ اور جس کا سر تن سے جدا ہو گیا، دفن کر دیا گیا، ختم ہو گیا، شہید ہو گیا، بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، ارے وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اور اللہ کی عطا پر بڑے خوش ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی سے پتا چل گیا کہ زندگی مصطفیٰ کی وفاداری کا نام ہے، زندگی رسول کی وفاداری کا نام ہے۔ اگر غدار ہے تو بازاروں میں چل رہا ہے مردہ ہے، کھا پی رہا ہے مردہ ہے، چلنے پھرنے میں بھی ہے مردہ ہے، اور وفادار ہے تو قبر میں پہنچ گیا مگر زندہ۔ یہیں سے پتہ چلا زندگی رسول کی وفاداری کا نام۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے، اگر چاہتے ہو کہ تم مرنے کے بعد بھی زندہ رہو، رسول سے وفاداری کرو، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. یہ تو شہادت، ایک منصب ایک مقام. اب آئیے دیکھیں کہ شہادت کی کتنی قسمیں. شہادت کی دو قسمیں، ایک سری اور ایک جہری. سری کا مطلب پوشیدہ، جہری کا مطلب اعلانیہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سری شہادت کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ سب کے سب شہید. جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائیں وہ شہید ہے، جو سمندر میں ڈوب کے مر جائیں وہ شہید ہے، جو آگ میں جل کے مر جائیں وہ شہید ہے، جو کسی حادثے کا شکار ہو جائے وہ شہید ہے، جو زہر کی وجہ سے مر جائے وہ شہید ہے. یہ سب شہید ہیں، مگر شہادت سری. کون سی شہادت ہے؟ شہادت سری. شہادت جہری اعلانیہ، ایک مسلمان تلوار لے کے میدان کارزار میں اترتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہوا اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ بھی شہید ہے مگر شہادت جہری. اعلانیہ ہوئی نا، سب نے دیکھا. اور اگر زہر کے اثر سے ہوئی، دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، آگ میں جل گیا، سمندر میں ڈوب گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، کسی بھی شہید ہے مگر شہادت سری. کون سی شہادت؟ شہادت سری. آپ لوگ بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ سن بھی رہے ہیں، کوئی سو نہیں رہا. ٹھیک ہے نا، توجہ. یہ دونوں شہادتیں، ان کی حقیقت پوری ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہر کمال جمال، فضل و کمال، جود و نوال، جاہ و جلال سب کا مظہر ہے، مرکز ہے، منبع. صحیح ہے نا، حسن و جمال، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال، یہ سب رسول کی ذات میں بدرج ادب موجود. اور جو رسول کی ذات میں موجود نہیں وہ کمال ہی نہیں، جو رسول کی ذات میں موجود نہیں وہ کمال ہی نہیں ہے. ہر کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات میں موجود ہے. تو جب آپ نے یہ سنا کہ ہر کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں موجود ہے، تو پھر یہ شہادت، یہ بھی تو ایک کمال ہے، یہ بھی ایک منصب ہے، یہ بھی ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. تو ضروری تھا کہ یہ کمال بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب یہ کمال ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے سوال یہ پیدا ہوا، یہ تو کمال ہے لیکن سرکار کی ذات میں تو موجود نہیں، کیوں؟ شہادت، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا، جہری، زہر کے اثر سے ہونا، سری. لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، حقیقت حال یہ ہے، یہ دونوں شہادتیں سری ہو یا جہری ہو، ان دونوں کی حقیقت ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی. یہ کمال بھی میرے رسول کی ذات میں موجود ہے. اب آپ کہیں گے کس طرح؟ آئیے ذرا سا جائزہ لیں. سب سے پہلے شہادت سری، زہر کے اثر سے اگر موت واقع ہو جائے شہادت سری ہے. ٹھیک ہے نا، خیبر کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں زہر دیا گیا. ایک عورت زینب بنت الحارث، اس نے بھنا ہوا بکری کا گوشت بھیجا اور اس میں زہر قاتل ملا دیا. ایسا زہر قاتل کے ایک لقمہ آدمی کھائے اسی وقت موت واقع ہو جائے، اتنا خطرناک. سرکار کی بارگاہ میں پیش کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے تناول فرمایا، اس زہر آلودہ گوشت میں سے سرکار نے تھوڑا سا تناول فرمایا. اور حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے صحابی، انہوں نے بھی اس میں سے کھایا. کھاتے ہی ان کی موت واقع ہو گئی، شہادت ہو گئی، ایسے زہر قاتل بنایا ایسے ہی تھا کہ جو بھی کھائے موت واقع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی موت واقع ہو گئی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ رہنا یہ حضور کا معجزہ ہو گیا، زندہ رہنا یہ سرکار کا معجزہ ہو گیا، لیکن شہادت سری کی حقیقت پوری ہو گئی، پوری ہو گئی۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں بے شک یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی وفات پائی، شہادت کی وفات پائی۔ کیوں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور امام بیہقی نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض وفات میں یہ فرماتے تھے، میں نے خیبر کے دن جو زہر آلود گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف میں محسوس کرتا رہا، یعنی حیات مبارکہ میں محسوس کرتا رہا، اور فرمایا اب وہ وقت آ پہنچا کہ اسی کے اثر سے میری رگ حیات منقطع ہو رہی، اسی کے اثر سے میری رگ حیات منقطع ہو رہی۔ تو شہادت سری یہی تھی نا کہ زہر کی وجہ سے اگر موت واقع ہو جائے تو شہید ہیں، لیکن شہادت سری۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تناول فرمایا خیبر کے موقع پر، اور ایسا زہر قاتل کے کھاتے ہی موت واقع ہو جائے جس طرح کے صحابی رسول کی وفات ہو گئی شہادت کی موت، اور سرکار کا زندہ رہنا حضور کا معجزہ ہو گیا شہادت سری کی حقیقت پوری ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح شہادت سری کی حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر پوری ہوئی، یہ کمال بھی حضور کی ذات میں موجود۔ اب آئیے شہادت جہری اعلانیہ، ایک مسلمان تلوار لے کے میدان کارزار میں اترتا ہے، علل اعلان یعنی سب دیکھ رہے ہیں، ظاہر میدان کارزار میں ہے تو سب دیکھتے ہیں، لڑتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، شہید ہے، شہادت، کون سی شہادت ہے بھول گئے، یہی مسئلہ ہے، پہلے ہی بھول جاتے ہیں، آگے کیا یاد ہے، کون سی شہادت ہے؟ شہادت جہری، شکر ہے یاد ہے آپ کو۔ اچھا شہادت سری کا تو آپ نے سن لیا، اب شہادت جہری کی حقیقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کیسے پوری ہوئی؟ دو موقع ایسے ہیں سرکار کی حیات مبارکہ میں، ایک طائف کا سفر، شہر طائف، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ابھی آگے ہمارا میٹر کافی باقی ہے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ وہ دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر بہت بھاری، کوئی ساتھی، کوئی صحابی، کوئی ہمدرد، کوئی سیکورٹی کرنے والا محافظ، کوئی خود تشریف لے گئے، طائف کے بدبخت لوگوں نے شریف بچوں کو سرکار کے پیچھے لگا، جو سنگ باری کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، آپ ذرا سے تصور کریں کہ آپ تنہ تنہا جا رہے ہوں، چاروں طرف سے سنگ باری ہو رہی ہو، کوئی بچانے والا نہیں تو کیا کیفیت ہو، کوئی پتھر یہاں لگے، کوئی یہاں لگے، کوئی یہاں لگے، جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا، جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا۔ کوئی اور ہوتا تو اس وقت اس کی موت واقع ہو جاتی، سرکار کا زندہ رہنا یہ حضور کا معجزہ ہو گیا، زندہ رہنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہو گیا۔ اتنی شدید سنگ باری کی اور اتنی شدید تکالیف ہوئی، جب تھک کر کہیں بیٹھ جاتے تھے تو پھر آ کر اٹھاتے تھے، چلاتے تھے اور پھر سنگ باری کرتے، لیکن قربان ہو جاؤ رحمت للعالمین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب صحابی نے کہا سرکار ان کے لیے دعا کیجئے، کہا نہیں، یہ تو آپ پر سنگ باری کر رہے ہیں، نہیں، یہ سن کر رحمت للعالمین یہ فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، مولا میری قوم کو بخش دے اس نے مجھے پہچانا نہیں، اگر مجھے جان لیتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے، چشم ابرو کا اشارہ بھی کرتے نا تو عذاب نازل ہو جاتا، جبریل عذاب لیے کھڑے ہیں، نہیں سرکار نے دیکھا ارے یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اسلام کون قبول کرے گا، یہ نہیں تو میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلیں اسلام قبول کریں گی، آج یہ مجھ پر سنگ باری کر رہے ہیں انہی کی اولادیں میرے غلام بنیں گی، ایک اس وقت، دوسرے جنگ کے احد کے موقع پر آپ گزشتہ دنوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں بھی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بھی جنگ احد کا ذکر سن چکے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں بھی کافروں نے شدید حملہ کیا اور اتنے قریب سے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، پیشانی مبارک سے خون بہنے لگا، لوہے کا وہ خود جو تھا وہ رخسار مبارک میں گڑ گیا، اتنی شدید تکلیف اور شدید حملہ، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی، سرکار کا زندہ رہنا یہ حضور کا معجزہ ہو، بات سمجھ میں آ گیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت پھر زیادہ ہو جائے، سرکار کا زندہ رہنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہو، اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جان کو کافروں سے بچا لیں، اور اللہ نے بچا لیا، بہر صورت ان دونوں موقعوں پر شہادت جہری کی حقیقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر پوری ہوئی، ٹھیک ہے نا، آپ نے بات سمجھ لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہر کمال کا مرکز اور منبع ہے، شہادت بلا شبہ ایک کمال ہے، یہ بھی رسول کی ذات میں موجود تھا اور کوئی کمال ایسا نہیں جو میرے رسول کی ذات میں موجود نہ ہو، اور جو رسول کی ذات میں موجود نہیں ہے وہ کمال ہی نہیں، بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں کہ ہر کمال اپنے کمال کے ساتھ رسول کی ذات میں موجود، ہر کمال اپنے کمال کے ساتھ میرے رسول کی ذات میں موجود، اور جو موجود نہیں ہے وہ کمال ہی نہیں، اچھا اب یہ کیونکہ یہ کمال ہے، اب یہی کمال آگے تقسیم ہونا تھا، اور یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ، سر سے لے کر سینے تک، اور حسین سینے سے لے کر قدموں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ، اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، آپ دیکھیں کیسی تشریح کی، جیسی حدیث ہے وہی الفاظ استعمال کر، حضرت علی نے کیا فرمایا، کرم اللہ تعالی وجود کریم، حسن سر سے سینے تک سرکار کے مشابہ اور حسین سینے سے قدموں تک، امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، کیسی پیاری تشریح، جیسی حضرت علی فرما رہے ہیں ویسے امام اہل سنت تشریح کر رہے ہیں، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، پھر آگے اپنی عقیدت محبت بیان کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانا نور کا، میرا سب گھرانا نور کا. اعلی حضرت کے ماننے والوں سن لو، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. اب نور کے گھرانے والوں کو تنگ نہیں کرنا، سمجھ گئے؟ امام اہل سنت نے فیصلہ کر. اچھا اب کیا ہوا؟ یہ دونوں شہادتیں تقسیم ہوئی دونوں شہزادوں. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حسن سر سے سینے تک سرکار کے مشابہ، حسین سینے سے قدموں تک سرکار کے مشابہ. یہ تو حضور کا حسن و جمال تقسیم ہوئی. اور اب کمال، شہادت سری اور شہادت جہری. شہادت سری کا فیض آیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں، شہادت جہری کا فیض آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال اور کمال دونوں میں تقسیم ہوئی. پتہ چلا جس طرح یہ دونوں مظہر جمال مصطفیٰ تھے، اسی طرح مظہر کمال مصطفیٰ تھے. جس طرح سرکار کا جمال تقسیم ہوا، اسی طرح سرکار کا کمال بھی تقسیم ہوا. تو بڑے شہزادے کے حصے میں کون سی شہادت آئی؟ سری. شکر ہے سن رہے ہیں، آواز آ گئی. اور چھوٹے شہزادے کے حصے میں شہادت جہری. اچھا ہم نے یہ بتایا تھا کہ شہادت جہری کوئی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے شہید ہے، زہر کے اثر سے موت ہو جائے شہید ہے، ڈوب کے مر جائے شہید ہے، آگ میں جل جائے شہید. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کیونکہ شہادت سری کا فیض آیا، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نہیں فرمایا کہ شہید ہو. جس طرح اعلان کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اعلان نہیں کیا. ویسے تو سرکار کی احادیث اور کچھ اشارتاً سب جانتے تھے کہ شہید ہوں، کیونکہ شہادت سری کا فیض تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سے مواقع پر بہت سی بشارتیں دیں. پہلے ہم احادیث کو پیش کریں اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسین ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، اور نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں. میں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا بیٹا ہوں. امام بخاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر رونق افروز، گود میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ. کہتے سرکار کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی اپنے شہزادے کو دیکھتے جو ان کی گود میں. کون ہے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ. سرکار نے فرمایا، ہذا ابنی سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے. دو گروہوں میں صلح کرا دے، ایک روایت یہ ہے. تیسری حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاندھوں پر امام حسن کو بٹھا کے جا رہے، محبت میں اٹھایا کاندھوں پر بٹھا دیا. کسی نے دیکھا کہا سواری کتنی اچھی ہے، سرکار نے فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، کتنی محبت اپنے نواسوں سے. کہا سواری کتنی اچھی ہے، کہا سوار بھی تو کتنا اچھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا، ان الحسن والحسین هما ریحان من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میرے دو پھول ہیں. اچھا پھولوں کو تو سونگا جاتا ہے نا، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض روایتوں میں آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گود میں اٹھا کر سونگتے تھے، جیسے پھولوں کو سونگا جاتا ہے. کہا یہ میرے پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں میں کسی کام سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار کاشانِ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ کے دست مبارک ایسے اور اوپر چادر ڈلی ہوئی، جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو گود میں اٹھائے نا ایسے کر کے، اس طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک لیکن اوپر چادر، اور چادر ہل رہی تھوڑی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گزارشات سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، آقا نے میری حاجت روائی فرما دی، تو جب میں جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ اس چادر میں کیا ہے، ایک تجسس پیدا ہوا نا، ایسے ہاتھ کیے ہوئے اوپر چادر ہے، چادر ہل بھی رہی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، اس میں کیا ہے؟ آقا مسکرائے، آپ نے چادر ہٹا دی تو حسن حسین حضور کی گود میں، حسن حسین حضور کی گود میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سرکار نے فرمایا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ یہ شان ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں روایت کرتے ہیں، حضرت عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اولاد کا نسب باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے۔ نسب تو باپ سے چلتا ہے نا، باپ سید ہے تو اولاد بھی سید ہے، باپ شیخ ہے تو اولاد بھی، باپ پٹھان ہے تو اولاد بھی پٹھان ہے نا، نسب۔ فرمایا اولاد کا نسب باپ سے چلتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ دوسری روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب، قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ اب پوچھو ان سے جو کہتے ہیں نسب فائدہ نہیں دیتا، نصب فائدہ نہیں دیتا، ارے کسی کا نصب فائدہ دے یا نہ دے، میرے آقا کا نصب فائدہ دے۔ فرمایا سارے نصب منقطع ہو جائیں گے قیامت کے دن سوائے میرے نصب کے، پتہ چلا کہ رسول اللہ کا نصب قیامت کے دن بھی فائدہ دے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑا، فرمایا من احبانی، جس نے مجھے محبوب رکھا، و احب حازین، اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، و اباہما و امہما، اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا قیامت کے دن۔ رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، آقا کی معیت چاہتے ہو، حسنین کریمین سے محبت کرو، ان سے سچی محبت کرو، جو سچی محبت کرے گا قیامت میں سرکار کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سنن ترمذی نے اس کو روایت کیا اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر رونق افروز، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، دونوں شہزادے چلتے ہوئے، جس طرح بچے چلتے ہیں گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، جب چلنا سیکھتے ہیں نا تو یہی کیفیت ہوتی ہے نا، تھوڑی دور چلے گر گئے پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ تو رابی کہتا ہے کہ اس طرح یہ دونوں شہزادے آئے اور زمین پر گرے، آقا ممبر سے اترے اور ان کو اٹھا کر گود میں لے لے۔ اتنی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہزادوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دن کے ایک حصے میں نکلا، سرکار کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائی گاہ پر گئے، ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ فرمایا بچہ یہاں پر ہے، بچہ کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا نہیں بابا جان، وہ تو باہر کہیں گئے ہیں۔ کہتے اتنی دیر میں ہم نے دیکھا دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار کی گود، دونوں دوڑتے ہوئے آئے، باہر تھے نا کہیں سے دوڑتے ہوئے آئے، اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نپٹ گئے۔ سرکار نے فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی محبت رکھ۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت رکھے، حسنین کریمین سے محبت کیجیے، اللہ خود آپ سے محبت کرے۔ یہ تمام احادیث، یعنی یہ ہم نے چند پیش کی ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل میں موجود ہیں۔ اب آئیے شہزادہ رسول جگر گوشہ بتول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام حسن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا، اور نام مبارک کے متعلق دو روایتیں ہیں، طبقات ابن سعد کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام حسن رکھا، اور دوسری روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا مبارک نام مبارک حسن رکھا۔ حسن کے معنی حسن و جمال والا۔ آپ کی کنیت ابو محمد، القابات سید، طیب، امین، تقی، زکی، مجتبی اور شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے مشابہ۔ تب حسن و جمال تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ ولادت مبارکہ بعض روایت کے مطابق نصف شعبان 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ صاحبزادی کے بیٹا ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دیا، آپ نے لعاب دہن امام حسن کے دہن میں ڈال دی۔ بچوں کو گھٹی دیتے ہیں نا، شہد چٹاتے ہیں، ایک شکون ہے، کسی عالم دین سے چٹواؤ، کسی پیر سے چٹواؤ، کسی نیک متقی آدمی کوئی ایسا ہو اس سے چٹواؤ، شگون ہے، بچہ نیک ہو۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ بچے کی پہلی غذا ہوتی ہے شہد جو چٹایا جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ امام حسن کو دیکھو، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی غذا رسول کا لعاب دہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن پہلی غذا۔ سرکار نے فرمایا نام کیا رکھا، ایک روایت میں آیا حضرت علی نے فرمایا حرب، جنگ، حضرت علی کو جنگ سے محبت تھی، حرب، فرمایا حرب نہیں، یہ تو حسن ہے، یہ حسن ہے۔ اسی طرح چھوٹے شہزادے کی جب ولادت ہوئی، جب بھی سرکار تشریف لائے، گود میں لیا، دعا پہ دہن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہن مبارک میں ڈالا، کیا نام رکھا، حرب، کہا نہیں یہ حسین، یہ حسین۔ اور بعض علماء نے لکھا یہ دونوں نام جنتی نام، حسن اور حسین، تو اسی لیے ہم لوگ یہ نام رکھتے ہیں تاکہ ان کی نسبت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ نام ایسے ہی رکھنے چاہیے بچوں کے، بزرگوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اہل بیت کے نام پر۔ آج کل تو نام رکھو، کسی سے پوچھو کہ آپ نام رکھ دیں، میں نے کہا نہیں، نام لے آؤ، 5 نام لے کر آؤ، اس میں سے دیکھ کے بتائیں۔ وہ ایسے نام لے کر آتے ہیں کہ آدمی پڑھتے ہی رہ جائے کہ کون سی لغت میں سے نکالا۔ गूगल में से सर्च करते हैं, किसी का माइकल है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है, तो मैंने कहा माइकल जैक्सन रख दो सबसे अच्छा रहेगा, नाचता ही रहेगा सारी जिंदगी। ऐसे ऐसे नाम भाई कहां से निकाले तुमने, कौन सी लोगों तुमने? जी गूगल पे से देखा, गूगल। ये जरा नया नाम बच्चियों के नाम, नया नाम। अरे नए नाम की क्या जरूरत है, सहाबियात मौजूद हैं, उम्मातुल मोमिनीन मौजूद हैं, सरकार के अहले बैत में कितनी हुजूर की शहजादियां मौजूद, और अगर बेटा हो तो सुभान अल्लाह सारे के सारे मौजूद। ऐसे नाम रखो उनकी निस्बत कायम हो, और निस्बत की वजह से रखोगे तो हकीकत में रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर उठेगे। तालीम तरबियत, जब बच्चा बड़ा होता है ना तो तालीम तरबियत उसकी की जाती है। अब मैं क्या बताऊं कि इमाम हसन की तालीम तरबियत किसने की, तीन शख्सियतों के जेरे साया जिंदगी की इब्तिदा, हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह, हजरत खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा, और नबी पाक अलैहिस्सलाम। अरे जो इनकी गोदों में परवरिश पाए उसकी तरबियत में कोई कमी हो सकती, नहीं हो सकती। इसीलिए इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा निहायत हलीम मिजाज, बुर्दबार, समझदार, बाकिरदार, इबादत गुजार, हर सिफत आपकी जात में मौजूद है, हर सिफत आपकी जात में। गोया जमाल और कमाल का मजहर थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और सिर्फ उनके लिए एक बात कह दो, शबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका चेहरा मुबारक सरकार के चेहरे मुबारक की तरह, सिर्फ इतना ही कह देना काफी है, कुछ बयान करने की जरूरत नहीं कि ऐसा उसने जमान था, ऐसा रंग था, ऐसी कैफियत थी, शबी है रसूल कह दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी बात पूरी हो गई। इमाम मोहम्मद रजी अल्लाह ताला फिका के इमाम है ना, बड़े खूबसूरत। एक मर्तबा निकले, एक लौंडी जा रही थी जो मुसलमान नहीं थी, उसने देखा, देखती ही रह गई, ऐसा हसीन चेहरा। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, इन्होंने कहा मोहम्मद, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। लोगों ने कहा क्या हुआ, कहा मैं सोच रही हूं जब नकली मोहम्मद का यह हाल है तो असली का क्या हाल हो। अरे वो चेहरे ही ऐसा था, जिसने देखा वो कुर्बान हो गया। शायद ने लिखा तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। तो उसने कहा जब नकली मोहम्मद का ये हाल है तो जो असली होगा उसकी क्या कैफियत। तो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुस्न व जमाल को बयान कर देने के लिए सिर्फ एक बात काफी है, शबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की शबी। इसीलिए एक मर्तबा जब ये बचपन में गुजर रहे थे, हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका हाथ पकड़े, जैसे बच्चों का हाथ पकड़ के जाते हैं, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में उठा लिया और कहा अली ये तुम्हारी तरह नहीं है, ये तो मेरे आका की छबी है, ये तो मेरे आका की छबी है, और उठाकर उनको गोद में लेकर उनको चूमने लगे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु निहायत तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार। रिवायत में आता है कि आप एक दिन खाने के लिए बैठे तो आपकी लौंडी शोरबे से भरा हुआ एक बर्तन, उसको काप कहें या जो भी कहें, वो लेकर आई और वो बर्तन उसके हाथ से छूटा और आपके ऊपर गिर गया। अब जरा सा गौर करो, गरम गरम शोरबा आपके ऊपर गिरा, गुस्सा आना एक फितरी अमर था, था या नहीं था? आपके ऊपर गिरा दिया जाएगा, गुस्सा आएगा, अरे जिसने गिराया हम तो उसकी ऐसी तैसी कर दें, ये क्या क्या कपड़े खराब कर दिए, हमारा जिस्म जला दिया। गरम शोरबा इमाम हसन रजी अल्लाह तआला के ऊपर गिरा, कसदन नहीं गिराया, हाथ से बर्तन छूट गया। आपने गुस्से में उसकी तरफ देखा, अरे वो लौंडी भी तो इमाम हसन की थी, मामूली नहीं थी, लौंडी भी तो इमाम हसन की थी। उसने देखा मालिक को गुस्सा आ गया, इमाम को गुस्सा आ गया, मेरी खैर नहीं। फौरन कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़। और जो लोग गुस्से में अपने आप को काबू में रखते, आपने देखा आयत सुन के मुस्कुरा दी, गुस्सा खत्म हो गया। उसने आगे पढ़ा, वल आफीना अनिन्नास, और लोगों को माफ कर देते हैं, फरमाया जा तुझे माफ भी कर। उसने आगे पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, फरमाया जा तुझे आजाद भी कर। एक आयत पढ़ी, माफी भी मिल गई, रिहाई भी मिल गई, गुस्सा भी खत्म हो। इतने बुरबा, बहुत जल्द माफ कर देने वाले, किसी ने कुछ किया माफ कर। इसी तरह आपका एक वाकया है जो बड़ा सबक आमोज है, बल्कि दोनों शहजादे इसमें शामिल हैं। एक दिन ये दोनों मस्जिद नबवी में गए तो इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वुजू कर रहा और अपने वुजू में सरासर गलतियां कर रहा। हमारी कैफियत क्या है, अगर कोई करे तो कहेंगे क्या कर रहे हो, ये वुजू करना नहीं आता, इतने बड़े हो गए अभी तक तुम्हें वुजू करना नहीं सिखाया किसी ने, वो बेचारा वैसे ही शर्मिंदा हो जाए। इसी तरह करते ना, किसी ने नमाज में गलती की, सजदे में तुम्हारा पैर सही नहीं था, तुम्हारा अंगूठा ऊपर था तो एक पैर ऊपर था एक नीचे था, इससे पूछे तुम अपनी नमाज पढ़ रहे हो या आके उसको देख रहे हो, यही कैफियत है ना। इस तरह करने से लोग दूर भागे। दीन की तबलीग का तरीका क्या है, अहसन तरीके से एक बेहतर बात पहुंचा दे तब लोग माने। किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, सबके सामने मत डांटें, अलहदा ले जाइए, आपको अगर मसला मालूम है अलहदा ले जाइए, उसको पता ठीक है। और सबके सामने अगर आप डांटेंगे, बड़ा आदमी है तो वैसे ही बुरा मन जाए, और अगर बच्चा होगा मस्जिद में आने ही छोड़ दे। अब देखो इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी कैफियत क्या, दोनों ने देखा कि ये हमसे उम्र में बड़े हैं लेकिन गलत वजू कर रहे हैं, हम कैसे इनको बताएं कि आपके वजू में गलती है। दोनों ने आपस में गुफ्तगू की और बड़े शहजादे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े, जाके उनको सलाम किया। बड़े साहब ने देखा, जवाब दिया, कहा कि एक मसला लेकर मैं आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा क्या हुआ, कि मैं हसन हूं, ये मेरा भाई हुसैन, ठीक है फिर क्या हुआ, कहा हम दोनों में इस बात पे झगड़ा हो रहा है, मैं कहता हूं मैं इससे अच्छा वजू करता हूं, ये कहता है नहीं मैं अच्छा वजू करता हूं, तो आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हम दोनों आपके सामने बैठकर वजू करते हैं, आप बताइए मैंने अच्छा वजू किया या मेरे भाई हुसैन ने अच्छा वजू। देखो किस तरीके से बात पहुंचा, डांटा नहीं उनको, अगर डांटते भाई आप गलती कर रहे हैं, वो कहते हाँ जी मैं सही कर लेता हूं, आप तो शहजादा रसूल, नहीं 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 मैंने वुजू किया, मैं कहता हूं अच्छा वुजू कर रहा हूं, ये कहते नहीं हम दोनों वुजू करते हैं। बैठ गए वुजू करने के लिए, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने, उधर इमाम हुसैन, बूढ़े ने देखा आंखों से आंसू जारी, आंखों से आंसू, शहजादों मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते, मुझे माफ करो मैं समझ गया, तुम्हारे वुजू में गलती नहीं, गलती मेरे वुजू में, गलती मेरे वुजू में है। जिसने अली के मुर्तजा की गोद में आंख खोली वो वुजू में गलती कर सकता है, जो खातून जन्नत की गोद में परवरिश पाए क्या वो गलती करेगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में परवान चढ़े क्या वो गलती करेगा, नहीं। सरदार नौजवाना ने जन्नत गलती नहीं कर सकता, मैं गलत हूं तुम सही। और शहजादा तो तुमने एक बेहतरीन बात बेहतरीन तरीके से मुझ तक पहुंचा दी। देखो कितने अच्छा तरीका है, एक तबलीग का जरिया। याद रखिए हमारी कैफियत क्या है, अब देखिए उमूमन बच्चे मस्जिद में आ जाते हैं ठीक है ना, डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को लाइए मस्जिद में, जो समझदार बच्चा है जिसके कपड़े खराब ना हो पाक हो, आप लाइए उसको पहले से समझा कर लाइए, मस्जिद में दौड़ना नहीं है, मस्जिद में चीखना नहीं है, मस्जिद में भागना नहीं है, बार बार पानी के लिए इधर उधर नहीं जाना है, खुतबा शुरू हो जाए तो एक ही जगह बैठना है, पहले से आप समझा कर लाएंगे, बचपन से मस्जिद में आएगा इंशाल्लाह आखिर उम्र तक आता रहे। हम रोक देते नहीं जी नहीं छोड़ दो, अभी बड़ा होगा फिर चला जाएगा, 18 साल का हो जाए फिर चला जाएगा, फिर नहीं जाता, फिर नहीं जाता, फिर के मार मार के लाओ फिर नहीं जाता। अब वैसे तो ऐसे जो जुमा भी छोड़ देते हैं, जो ईद की नमाज भी छोड़ देते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज रखे। तो औलाद की तरबियत कीजिए, बचपन ही से तरबियत कीजिए, घरों में भी नमाज पढ़िए, मस्जिद में भी नमाज पढ़िए। ये जो हम सुन्नतें पढ़ते हैं ना, सरकार ने फरमाया हाजा सलातुल बैत, ये घर की नमाज है। सुन्नतें जो पढ़ते ना घर की नमाज, क्या मतलब? वुजू किया, नमाज से पहले की सुन्नतें घर में पढ़े, जाकर मस्जिद में फर्ज पढ़े, फिर आकर सुन्नतें पढ़े, तरीका ही। लेकिन मना इसलिए नहीं किया गया, इस पर शिद्दत इसलिए नहीं इख्तियार की गई कि अगर मना कर दे जी कोई भी मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ेगा तो पढ़ेंगे ही नहीं, वहां जाएंगे सीधे, वो तो फर्ज पढ़ने के लिए आ गया तो बड़ी बात है। इसीलिए जो पढ़ रहा है वो पढ़े, लेकिन तरीका यह है, सरकार ने फरमाया अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, वहां भी नमाज पढ़ो। ऐसा नहीं कि फिर सारे जमात ही छोड़ दें, घर में ही पढ़ना शुरू कर दें। क्या आपने तकरीर में कहा था कब्रस्तान ना बनाओ सरकार, चलो घर में ही पढ़े, ऐसा नहीं। कोशिश करें कि बाद जमात नमाज पढ़े, और खास तौर पर औलाद को, बच्चे छोटे भी हों उनको मस्जिद का अदब सिखाइए, बताइए, समझा कर लाइए, अगर वो गलती करें फिर उनको समझाइए। शुरू से अगर आप मस्जिद में लाने की आदत डाल देंगे इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया से चले जाएंगे, औलाद यहां नमाज पढ़ेगी, सवाब आपको मिलता रहे। सरकार ने जो 7 आमान बताए जो सदकाते जारिया में से हैं, उसमें एक है औ वलदुन सालेह, नेक औलाद। फरमाए नेक औलाद भी सदका जारिया है, इसलिए कि वो आपकी तरबियत से नमाज पढ़ रहा है, आपकी तरबियत से इबादत कर रहा है, आपकी तरबियत से नेक अमल कर रहा है। आप दुनिया से चले जाएंगे, औलाद इस दुनिया में नेक अमल करेगी, कब्र में सवाब जारी, ये सवाब जारिया है। तो इस चीज को अपने पेशे नजर रखना चाहिए। तो इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, आपने देखा कि कितने बेहतर तरीके से एक बेहतरीन बात अपने से बड़ी उम्र के आदमी को पहुंचा दी। उनको पता चल गया मेरे वजू में क्या गलत है, ये तो सरदार नौजवाना ने जन्नत है, ये गलती नहीं कर सकते, मेरा वजू गलत है, इसलाह हो। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद 40 हिजरी में मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। हजरत अली की शहादत हुई तो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर, अहले इराक ने आपको खलीफा बनाया और आपके हाथ पर बैत, लेकिन आपकी मुद्दत खिलाफत सिर्फ 6 महीने, 6 महीने खलीफा रहे, और उसके बाद हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला के हक में 10 बरदार हो गए। जब आप मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए, 40,000 मुसलमानों ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर ली, 1-2 हजार नहीं, 40,000 मुसलमान, जाहिर शहजादा रसूल, जिगर गोशा बतूल। और जब आप बैत करते थे तो अल्फाज ये होते थे, आप लोगों से इकरार लेते थे, मेरे हुक्म पर अमल करना, जिससे मैं जंग करूं तुम भी उससे जंग करना, और जिससे मैं सुलह करूं तुम भी उससे सुलह करना। तो जो लोग थे ना जिनकी नियतों में फुतूर था, जो फितना परवर थे, उन्होंने इन अल्फाज को बड़े गौर से सुना और नेगेटिव पहलू में ले गए और आपस में जाकर सरगोशियां करने लगे। देखो ये हसन क्या करें, पहला जुमला तो सही है, जिससे मैं जंग करूं तुम जंग करना, लेकिन उनके दूसरा जुमला देखो, जिससे मैं सुलह करूं تم بھی ان سے صلح کرنا. اس کا مطلب ہے ان کی مرضی ہے کہ آگے چل کے یہ امیر معاویہ سے صلح کر لیں. دیکھو ذہن کہاں تک گیا, فتنہ تھا نا موجود ذہن کے اندر. انہوں نے کیا کیا, اور خصوصاً اہل کوفہ اس میں شامل تھے جو سرگوشی کر رہے تھے اور حقیقت میں وہی خارجی تھے, انہوں نے آپ کے خلاف ایک محاذ بنانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ایک مقام پر جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. ایک خیمے میں جب آپ آرام فرما تھے انہوں نے آ کر وہاں حملہ کیا, مال و اسباب بھی لوٹ لیا اور آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کے کرم سے آپ محفوظ رہے. اتنے فتنہ پرور لوگ تھے, انہوں نے وہیں جانچ لیا کہ یہ صلح کا ارادہ رکھتے ہیں. 40,000 نے بیعت کی. 6 مہینے آپ مسند خلافت پر رونق افروز رہے. اس کے بعد یہ فتنے اتنے بڑھے جو درمیان میں لوگ تھے نا, ادھر کی ادھر لگانے والے, ادھر کی ادھر, اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں انتشار رہے. جس طرح جنگیں ہوئیں یہ جنگوں کا سلسلہ چلتا رہے, یہ مسلمان آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں, کٹتے رہیں, مرتے رہیں. وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہوئے اور اپنی سازشوں میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. اور کامیاب اس طرح ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفے کی جانب روانہ ہو. 60,000 کا لشکر. ادھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ امیر معاویہ 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اسے روکنا چاہیے, بہت ساری باتیں ہوئیں. آپ 40,000 کا لشکر لے کر کوفے سے روانہ ہو گئے. ادھر وہ دمشق سے روانہ ہوئے, ادھر یہ کوفے سے روانہ ہوئے. جلد منزلیں طے کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں. 40,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. مقام دیر عبد الرحمن پر پہنچے. آپ نے پھر حالات کا جائزہ لیا. وہاں پہنچ کر آپ نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں ان الفاظ کو بھی دہرایا جو آپ بیعت کے وقت لیتے تھے. تقریر تو کافی تھی, ہم اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ان فسادیوں نے تقریر سنی, کہا دیکھو ہم یہی کہہ رہے تھے, ان کا ارادہ یہی ہے, یہ امیر معاویہ سے صلح کریں گے. پھر انہوں نے ہنگامہ کیا اور ایک روایت کے مطابق اس وقت انہوں نے جب آپ پر حملہ کیا تو آپ نے قبیلہ ربیعہ اور حمدان کے لوگوں کو پکارا. وہ لوگ آپ کے صحیح سچے محب تھے, وہ پہنچے اور انہوں نے آپ کی حفاظت کی. سلسلہ چلتا رہا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 60,000 کا لشکر لے کر آئے تھے ایک مقام پہ آ کر ٹھہر گئے. ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40,000 کا لشکر لے کر آپ نکلے تھے, آپ بھی ایک مقام پر ٹھہر گئے, پڑاؤ ڈال دیا, خیمے لگا دیے گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن عامر صلح کی پیشکش لے کر آئے. ایک خط تھا, اس میں لکھا تھا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی شرائط ہوں گی ہم مان لیں. کس کی طرف سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور دوسری روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ کاغذ اپنی مہر لگا کر اور دستخط کر کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا اور قاصد سے کہا کہ یہ سادہ کاغذ ہے, میری مہر, میرے دستخط ہیں, جو شرط آپ اس پہ لکھیں گے مجھے منظور ہو, جو چاہیں آپ لکھ دیں. یہ دو روایتیں ہیں. تو دوسری روایت کے مطابق جب وہ سادہ کاغذ اور وہ پہنچا, آپ نے اپنی شرائط لکھی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری شرائط جو تھی مان لی. اب شرطیں تو بہت ساری تھیں لیکن چند ایک یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں جو عہدے, مان, دولت جن لوگوں کے پاس تھا وہ ان سے چھینا نہیں جائے گا. حضرت علی کے دور خلافت میں جو عہدے, مناصب اور مال و دولت جن کے پاس تھا, ایسا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ آ کر وہ سب چھین لیں. ایک یہ شرط. دوسری کڑی شرط یہ تھی کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں خلیفہ رہیں گے، اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، تو خلافت دوبارہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے گی۔ اسی طرح کی اور بہت ساری شرطیں تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری شرطیں من و ان مان لی، اس میں کوئی آپ نے تبدیلی نہیں کی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ آپ نے اس کی پاسداری بھی فرمائی۔ خلیفہ وقت بننے کے بعد اچھا آپ نے دستبرداری اختیار کر لی۔ اب لوگوں کو یہ بھی منظور نہیں تھا، دونوں لشکر قریب پہنچ چکے تھے، ادھر 60,000 ادھر 40,000، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کر کھڑے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 کا۔ امام نے یہ دیکھا کہ ایک دوسرے پر اس وقت تک غالب نہیں آ سکتا جب تک فریق ثانی کا کثرت کے ساتھ قتل عام نہ ہو۔ ظاہر جب بھی ہوگا نا، ایک دوسرے کو جتنے زیادہ دوسرے آدمی قتل ہوں گے تو جو فریق اول ہیں وہ غالب ہو جائے گا۔ وہیں آپ نے روک دیا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہونی تھی، سرکار کی پیشن گوئی۔ آپ نے ابتدا میں سنا نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل چھوٹے ہیں، بچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں بٹھایا۔ راوی کہتا ہے سرکار کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی شہزادے کو دیکھتے، ایک نظر لوگوں کو، ایک نظر اپنی گود میں اپنے شہزادے۔ پھر فرمایا ہذا ابنی سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، ارے نبی کتنے سال پہلے بتا رہے ہیں یہ میرا شہزادہ، دو گروہوں میں صلح کرا دے۔ وہ دو گروہ کون تھے؟ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور دوسرا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریب تھا کہ ان میں گھمسان کی جنگ ہو، مسلمانوں میں آپس میں تلواریں چلیں، مسلمانوں کی سر انہی کی تلواروں سے کاٹے جائیں، کشت و خون ہو، خونریزی ہو۔ امام حسن نے صلح کر کے اپنے نانا کی پیشن گوئی کو پورا کر۔ اچھا کچھ لوگ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ جو صلح ہوئی نا، وہ تو چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، مسلمانوں میں آپس میں تلواریں چلیں۔ اب وہ آئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امام آپ نے یہ کیا کیا، اتنا بڑا لشکر لے کر گئے تھے، چڑھائی کرتے، لڑائی کرتے، یہ ہوتا ہم کامیاب ہو جاتے، آپ کی خلافت پورے عرب پر، عراق، شام، لبنان، یہ وہ ہر جگہ آپ کی خلافت ہوتی، یہ آپ نے کیا کیا۔ لوگ ہوتے نا اسکانے والے، جیسے امام حسن کہیں کہ ہاں بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، لیکن وہ تو نہایت سمجھدار، باوقار، باکردار، عبادت گزار، رسول اللہ کے شہزادے، بشارت بھی پوری کرنی تھی، مسلمانوں کو خونریزی سے بھی بچانا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ جب وہ سب آ کر بیٹھے، امام آپ نے کیا کیا، ہم تو آپ کا ساتھ دینا چاہتے تھے، دیکھیے 40,000 کا لشکر، دیکھیے اتنا لشکر، اور لوگ بھی شامل ہو جاتے، یہ کرتے وہ کرتے، امیر معاویہ کو شکست دے دیتے۔ فرمایا سنو، میری صرف ایک بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ خلافت اگر امیر معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا، خلافت اگر امیر معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو دے دیا، اگر میرا حق تھا میں نے ان کو دے۔ خاموش، سب کی زبانیں بند ہو گئی، اپنا سا منہ لے کر چلے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل بچے، دودھ پیتے بچے تھے، گود میں تھے سرکار کی، اس وقت جو آقا نے فرمایا تھا، امام نے اس وقت پورا کیا جب دو لشکر لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور آپ دراصل تصور کریں کہ 60,000 اور 40,000 کا لشکر جب آپس میں لڑتا تو کیا نتیجہ ہوتا، آپس میں تلواریں چلتی، آپس میں مسلمان ہی مرتے، جس طرح کے پہلے صفین اور جمل میں ہو چکا تھا۔ بہرحال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بیعت کر لی، الگ ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1,00,000 درہم وظیفہ سالانہ مقرر کیا، 1,00,000 درہم۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، یعنی سال گزر گیا اور جس طرح آتا تھا جس حساب سے بھی آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو آپ نے سوچا کہ میں خط لکھوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وظیفہ نہیں آیا، مجھے کچھ پریشانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قلم اور دوات منگائی اور سوچا کہ میں کچھ لکھوں، پھر ایک دم کچھ خیال آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہتے جب میں رات کو سویا تو اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، سرکار نے فرمایا بیٹا حسن کیا ہے، کیوں پریشان؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پیسے ختم ہو گئے، میں نے سوچا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ سرکار نے فرمایا اپنے جیسے لوگوں سے طلب کرو گے تو کبھی فلا نہیں پاؤ گے، اللہ سے مانگو۔ ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ اصل میں کافی طویل دعا ہے اس وجہ سے ہم نے بیان کر، سرکار نے تعلیم فرمائی حسن یہ دعا پڑھو۔ فرماتے میری آنکھ کھل گئی، میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قاصد وہاں سے پیسے لے کر آ گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 کے بجائے 1,25,000 درہم بھیجے، معذرت کی کہ دیر ہو گئی اس لیے 25,000 اور بھیجے۔ پھر رات میں سوئے، آقا کی پھر زیارت ہوئی، حسن کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ صحیح ہو گیا، جو آپ نے فرمایا ہو گیا۔ فرمایا اللہ کو یاد کرتے رہو، اسی طرح ہوتا رہے، اسی طرح ہوتا رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان شہزادوں کو وظیفہ آپ دیتے رہے اور اس کو تعداد میں، مقدار میں زیادہ بھی کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی، یہ بات بالکل کنفرم، جتنے مورخین ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ شہزادہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے اثر سے۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ کی بیوی جعدہ بنت الاشعث، اس نے آپ کو زہر دیا، پھر آپ 40 روز بیمار ہوئے، پھر آپ کی شہادت، لیکن یہ روایت غیر معتبر ہے۔ صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سوان کربلا میں اس روایت کو رد کرتے ہیں، فرماتے نہیں یہ روایت درست نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی صحبت میں رہے اور پھر انہی کے خلاف کام کرے، ان کی جان لے؟ کہا نہیں، یہ غیر معتبر ہے۔ بعض روایت کے مطابق 3 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، 3 مرتبہ۔ اچھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کس نے زہر دیا، لیکن بتایا نہیں، آپ نے بتایا نہیں کس نے زہر دیا۔ روایت میں آتا ہے شہادت سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا، ابن سعد نے عمران بن عبداللہ کے حوالے سے اسے بیان کیا ہے اور تاریخ الخلفاء میں یہ موجود ہے روایت، کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی پیشانی پر قل ہو واللہ احد یہ لکھا ہوا۔ تو آپ نے بیدار ہو کر یہ خواب جب بتایا تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ واقعی یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو چند روز کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ خواب کی تعبیر بھی معمولی کام نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر آدمی تعبیر دے دے، اس لیے جب بھی خواب دیکھو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرو، کوئی معتبر عالم دین ہو یا پیر و مرشد ہو اس کو آپ بیان کریں، اس لیے کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے نا یہ بھی ایک فن ہے، اور ظاہر کچھ ہوتا ہے، انسان دیکھتا کچھ ہے اور اس کے معنی مفہوم مطلب وہ الگ ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا خواب جب تک بیان نہ کیا جائے وہ بغیر سر پیر کے، یہ حدیث شریف کا مفہوم، جب بیان کر دیا مرتب ہو جائے گی اس کی تعبیر. خیر یہ خواب آپ نے دیکھا، اس کے کچھ دن کے بعد ہی آپ کو زہر دیا گیا، اور زہر دیا گیا تین مرتبہ. پہلی مرتبہ شہد میں زہر دیا گیا، آپ نے وہ کھایا، طبیعت خراب ہو گئی، بے چینی بے قراری بڑھی اور عجیب گھبراہٹ سی پیدا ہوئی. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے. ایک روایت میں یہ کہ سرکار کے روضہ مبارک سے اپنا سینہ اقدس لگایا، شفا ہو، اور دوسری روایت کہ اس چوکھٹ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے اپنا سینہ ملا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، شفا ہو آگئے. دوسری مرتبہ کھجوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، خاص طور پہ پیش کیا کہ جی یہ آپ کے لیے لائے گا. آپ نے ایک کھجور اٹھائی، کھائی، دوسری کھائی، تین کھائی، بعض روایت میں آیا کہ سات کھائیں، اور بعد میں آیا کہ چند کھجوریں کھاتے ہی طبیعت بگڑ گئی، اسی طرح کی بے چینی بے قراری پیدا ہوئی. تو آپ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کر کچھ دن ٹھہرے، آرام کیا، اور پھر روضہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، اسی طرح عرض کی، پھر شفا ہو گئی دو مرتبہ. تیسری مرتبہ ہیرے کی کنی، اس کو پیس کر آپ کی سراہی میں ڈال دیا گیا. پہلے زمانے میں سراہی ہوتی تھی نا، تو اس کا جو منہ ہوتا تھا اس کو کسی کپڑے سے باندھ دیا کرتے تھے تاکہ کوئی جانور نہ گر جائے، کوئی خاک وغیرہ، کوئی پتھر، کوئی چیز نہ گر جائے. تو ململ کے کپڑے سے اس کو باندھ دیا، یا کسی بھی ہلکے کپڑے سے. تو جس نے بھی ڈالا، یا تو کپڑے کے اوپر سے ہی چھان دیا، یا کپڑا ہٹا کر اس کے اندر ڈال دیا. خاموشی سے آپ آرام کر رہے تھے، شہادت کا وقت قریب آ چکا تھا، اچانک بیدار ہوئے، اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، کہا بہن میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ان کے ساتھ والد محترم بھی ہیں، والدہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ، کہا یہ دونوں کھڑے ہیں اور سرکار بھی ہیں، یہ تینوں مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے، کہا مجھے جلدی وضو کراؤ، پانی لاؤ. وہ پانی لینے کے لیے گئی، آپ کو پیاس محسوس ہو رہی تھی، وہیں سے سرائی میں سے ایک پیالہ نکال کر پی لیا. جیسے ہی وہ پیا آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جگر جو ہے وہ کٹ رہا، دل جگر. جب بہن آئی کہا اس پانی میں کیا تھا، میرے حلق سے لے کر ناف تک ایسا لگا کہ سب کچھ کاٹ دیا ہے، میرا جسم اندر سے کٹ رہا ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، فوراً بھائی حسین کو بلاؤ. انہوں نے بلایا، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنی کیفیت تو معلوم تھی کہ جگر وغیرہ سب کچھ کٹ چکا ہے، جانتے تھے کہ زہر دیا جا چکا ہے، معاملہ اب ختم ہے بالکل. خواب بھی دیکھ چکے تھے، سرکار کو بھی دیکھ لیا، والدین کو بھی دیکھ لیا. جیسے ہی بھائی کو دیکھا ان سے بغل گیر ہوئے اور دونوں شہزادے رونے لگے، اور اسی دوران جب الگ ہوئے آپ کی شہادت ہو گئی. امام عالی مقام نے فرمایا، بھائی جان اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے، اب انشاءاللہ حشر میں ملاقات ہو، اب حشر میں ملاقات ہو. روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے، اور دو مرتبہ زہر دیا جا چکا تھا، تو اسی وقت آپ نے وصیت کر دی اپنی تدفین کے لیے. پہلے بھیجا ایک آدمی کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس, ان سے کہو کہ حسن کی خواہش ہے کہ سرکار کے روضے میں جگہ مل جائے, اگر وہ اجازت دے. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت خوش دلی کے ساتھ کہا ٹھیک ہے حسن کے لیے اجازت. لیکن آپ حالات کو دیکھ رہے تھے, معاملات کو دیکھ رہے تھے, اہل بیت سے جو خوارج کی دشمنی چل رہی تھی, یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر تھیں. اسی لیے آپ نے فوراً دوسری وصیت بھی فرمائی. فرمایا میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ نانا جان کے روضے میں میری تدفین ہو. ام المومنین نے اجازت بھی دے دی ہے, لیکن اگر حالات بگڑ جائیں تو پھر مجھے آن قبرستان جنت البقیع میں میری والدہ خاتون جنت کے قدموں میں مجھے دفن کر دے. یہ تو وصیتیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. اب کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. نہلا کر کفنا کر رکھا گیا, نماز ہوئی, اور اب کیا تھا کہ اب تدفین ہونی تھی. اہل بیت نے کہا امام کی خواہش تھی کہ نانا جان کے روضے میں, لہٰذا ہم وہیں تدفین کریں گے. ادھر مروان جو اہل بیت کا ازلی دشمن تھا, اس نے کہا نہیں, ہم نہیں ہونے دیں گے. حکومت میں تھا, عہدے پر تھا, ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے مل گئے جو اہل بیت کے دشمن تھے, خوارج بھی اس طرح اور دیگر بھی. ایک ہنگامہ ہو گیا. جب ہنگامہ ہوا اہل بیت نے تلواریں نکال لی. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکالی, حضرت عباس علمدار نے اپنی تلوار نکالی, اسی طرح دیگر نوجوان جو تھے اہل بیت کے سب نے تلواریں نکال لی. کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ؟ شاعر لکھتا ہے جب اہل بیت نے تلوار نکالی تو کیا ہوا, عباس نامدار کو بھی آ گیا جلال, اور بھائی بند ہو گئے آمادہ جدال. قبضوں پہ ہاتھ رکھ کے شیر خدا کے لال کہتے تھے ہم سے لڑ سکیں کیا ہے ان کی مجال. یہ ہم سے لڑیں گے. سب نے اپنی تلواریں نکالی. امام حسن کی خواہش تھی کہ سرکار کے روضے میں ہم وہیں تدفین کریں گے. ادھر وہ کہتے ہیں ہم ہونے نہیں دیں گے, اہل بیت کہتے ہیں وہیں تدفین ہوگی. اسی دوران جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے. انہوں نے آ کر اہل بیت کو سمجھایا. ان کا جو غصہ تھا جلال, ان سے کہا دیکھیے آپ لوگ تو رحم دل ہیں, ابھی یہ تلواریں چلیں گی, قتل و خون, قتل و غارت گری, خون ریزی. حسن کی دوسری وصیت بھی تو ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں وصیت, تو پہلی وصیت بلا شبہ یہی تھی کہ نانا جان کے روضے میں, لیکن حسن نے دوسری وصیت بھی تو کی تھی, اگر حالات درست نہ ہو تو مجھے جنت البقیع میں میری والدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے. تو آپ ایسا کریں دوسری وصیت پر عمل کر لیں, پھر بھی وصیت پوری ہو جائے. تو آپ جانتے ہیں اہل بیت تو پہلے ہی خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے. جب یہ معاملہ ہوا اور ان کو یہ بات یاد دلائی گئی, سب نے اپنی تلواریں رکھ دیں اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. جنتی نوجوان, جنتی عورتوں کی سردار خاتون کے قدموں میں جنت البقیع میں آرام فرما رہا. خود بھی جنتی نوجوانوں کے سردار. فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یا فاطمہ انت سیدت نساء العالمین و انت سیدت نساء الجنہ, فاطمہ تو تمام عالمین کی اور جنتی عورتوں کی سردار. حضرت علی سے فرمایا یا علی انت سید العرب, علی تو تمام عرب کا سردار ہے. اور اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم, میں تمام اولاد آدم کا سردار. اور دوسری روایت میں انا سید المرسلین انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا سردار ہوں قائد ہوں، مگر یہ بات فخر و غرور سے نہیں کہتے. شام دیکھو، خود جنتی نوجوانوں کے سردار، ماں جنتی عورتوں کی سردار، باپ تمام عرب کا سردار، نانا ساری اولاد آدم اور سارے نبیوں کا سردار. اصل سرداری تو ان کے گھر کی، اصل سردار تو وہ ہیں. تو آپ کا لقب سید، آقا نے فرمایا ہذا ابنی سید، یہ تو حضور کی زبان مبارک، میرا یہ بیٹا سید ہے سردار. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی روایت کے مطابق، بلکہ باختلاف روایت 49 ہجری میں، دوسری روایت 50 اور تیسری روایت 51 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. جنت البقیع میں آرام فرما ہے، اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں. اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے منقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. الحمدللہ آج شہادت کی فضیلت، شہادت کی قسمیں اور بڑے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، واقعات، فضائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. کل انشاءاللہ تعالی شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، سردار نوجوانان جنت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مسلم بن عقیل ان کے فرزند، اور امام کے ساتھ جو لوگ کربلا میں گئے، جامع شہادت نوش کیا، ان کے متعلق بیان کریں گے اور ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے. ایک ضروری بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت، 10 محرم الحرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بخاری اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جو یہودی مدینہ میں موجود تھے وہ 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. سرکار نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس دن اس تاریخ کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، تو وہ روزہ رکھتے تھے اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بنسبت ہم پر زیادہ یہ حق ہے کہ ہم موسیٰ کی سنت پر عمل کریں اور ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم یعنی عاشورے کا روزہ رکھا، ٹھیک. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 کا روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت ہوگی، وہ رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں. حالانکہ سوچنا ہی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، لیکن اس مسئلے کو صحابہ نے حل کیا اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی یہی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورے کا روزہ رکھا، حکم دیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، یہود سے مشابہت ہوگی. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال حیات رہا یعنی ظاہری حیات میں رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اگر میں حیات رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. یہ روایت مسلم شریف اور مشکات میں موجود ہے. لیکن اگلے سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، لیکن اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے. اب ایک اور روایت سنی، حدیث شریف میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا یوم عاشورہ کا ہے، اور فرد نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز. اور سرکار نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ امید ہے کہ وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے والوں کے لیے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا. ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں. کل کیا ہے؟ پرسوں 10، یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے. کل کا پرسوں کا روزہ رکھنا فرض نہیں. مردوں اور عورتوں میں، غور سے سنیے، مردوں اور عورتوں میں اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھیں. آپ سمجھدار، کوئی عذر شرعی نہ ہو تو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھیں، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور سرکار کی سنت پوری ہو جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور یہود سے مشابہت بھی نہیں ہوگی. وہ تو صرف 10 کا رکھتے تھے، ہم 9 اور 10 کا رکھیں گے. اور دوسرے دن کو یعنی یوم عاشورہ کو، بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کو عبادت کے ساتھ گزاریے، کھیل تماشوں میں، لہو و لعب میں، گھومنے پھرنے میں نہیں، تلاوت قرآن کرنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، اور روزہ رکھ کر گزاریے، اور سب کا ثواب اہل بیت کی ارواح مقدسہ کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پہنچاتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو روزانہ ہی آپ کو لنگر مل رہا ہے، اور ٹائم بھی تقریباً ایسا ہو جاتا ہے کہ یہی لنگر کھا کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، صحیح ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی کو پھر بھی خواہش ہو کہ رکھیں گے ابھی کھا لیں گے تو ٹائم تو گزر جائے گا، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر کچھ چاہیے کھانے کے لیے. تو خیر، بہرحال جو یہ کھا کر ہی رکھ سکتے ہیں وہ بھی رکھ لیں، اور جو گھر میں کھا کر رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی نالائن سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.